وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو، بزرگو اور بہنوں، ابھی ایک چھوٹی سی بات یہ پیش آئی کہ خطبے کا، تقریر کا آغاز ہوا تو آواز نہیں آ رہی تھی، کہ اعلان میں آواز آ رہی تھی، خطبہ شروع ہوا تو آواز بند ہو گئی. غور کرنے پر معلوم ہوا کہ آواز پہنچنے کے واسطے جس بٹن کو آن کرنے کی ضرورت ہے وہ آن نہیں کیا گیا تھا. فوراً ہی ایک بات یہ آئی کہ ایک ہے ہمارا کسی بات کا کہنا اور ہمارا کسی کام کا کرنا، اور ایک ہے اس کا دوسری طرف سے قبول ہونا. بٹن آف رکھ کے اگر ہم کچھ کرتے رہیں گے تو قبول ہونے کا کوئی موقع نہیں، تو بٹن کو آن کرنا جس کے ذریعے سے وہ پہنچ سکے اس جگہ تک جہاں کے پہنچانے کے لیے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. یہ بھی آیا کہ وہ بٹن کیا ہے، آج آپ کو سنایا جائے. وہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا اور اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو کرنا. اگر آدمی اخلاص سے، نیت کی پاکیزگی سے کسی عمل کو کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. اور جو عمل ایسا نہیں ہوتا، ریا اس میں آ گیا، شہرت کا جذبہ آ گیا، دکھاوے کی خواہش آ گئی، لوگوں میں چرچے کا تقاضا ہو گیا، لوگوں میں عزت کا داعیہ پیدا ہوا، لوگوں میں مقام اور مرتبے کے حاصل ہونے کا کوئی تقاضا اندرون میں پیدا ہوا، یا اس کے ذریعے سے لوگوں میں حیثیت بڑھ کر ان سے کسی مفاد کے حاصل کرنے کا کوئی تقاضا ہوا، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عمل کے پہنچنے سے متعلق، عمل تو جاری ہے مگر بٹن آف ہو گیا ہے، اب وہ پہنچتا نہیں. اور یہ بات وہ ہے جس کو ہمارے اقابر، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین بڑے ہی اہتمام سے بولا کرتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے اعمال میں، اس کا لحاظ رکھیں. جو عمل اپنے کو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. یہاں ہیں، اجتماع میں آئے، بہنیں بھی آئیں، بھائی بھی آئے، بڑی تعداد میں آئے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے سارے کو. اور یہاں جب آئے تو دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تب اپنے کو خیال آیا سب پڑھ رہے ہیں، اگر میں نہیں پڑھا تو جن لوگوں کے ساتھ میں آیا وہ لوگ کیا سمجھیں گے، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کیا سمجھیں گے اگر میں نے نہیں پڑھا. واسطے چلو لوگ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ لوں. بہنیں بڑی تعداد میں آئیں اور دیکھا کہ بہت سی بہنیں ہیں جو نماز پڑھ رہی ہیں اذان کے بعد میں. اب انہوں نے سوچا کہ صاحب اجتماع میں آئے، اب نماز نہیں پڑھے تو جن لوگوں کے ساتھ میں آئے وہ خواتین کیا بولیں گی. ارے بھائی کیا بولنا، اجتماع میں آگے بھی نماز نہیں پڑھے، بھائی چلو پڑھ ہی لیں. اب یہ جو عمل ہے، یہ عمل کی مقبولیت دیکھو ڈاؤٹ فل ہے، اس کا خاص خیال رکھیں بھائی بھی اور بہنیں بھی، کہ ہم کسی عمل کو انجام دیں تو اس عمل میں ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی رہنا. بعض لوگ اخلاص اسے سمجھتے ہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل کوئی دیکھنا نہیں، اس کو اخلاص سمجھتے ہیں. بزرگان دین نے فرمایا کہ نہیں، اخلاص اس کا نام نہیں ہے. ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کو کرنے میں ہمارے اندرون میں نیت کیا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے ہی کی نیت ہے اور کوئی نیت نہیں ہے تو بس وہ اخلاص ہے. اب کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہزار دیکھیں لاکھ دیکھیں، دیکھنے سے اخلاص میں فرق نہیں پڑتا، دکھانے سے پڑتا. اب ہم نے یہاں نماز ادا کی اللہ کے لیے کی، جب گھر جائیں گے تو نماز کس کے واسطے ہوں گی؟ اللہ ہی کے لیے ہوگی. تب یہاں آئیں نماز پڑھیں، گھر جائیں نماز نہ پڑھیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ یہ کیا ہے. یہاں کس کے واسطے پڑھے تھے، گھر میں جا کے کس کے واسطے چھوڑے؟ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اس کا خاص دھیان رکھیں. یہاں آ کر مجمع کو دیکھنے سے اور احوال کے معلوم کرنے سے پتا چلا کہ نئے بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے کچھ اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ بات عرض کی گئی. دیکھو بڑی اہمیت ہے اس کی، ورنہ بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا. بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے اگر آدمی کی نیت میں فتور ہو. ہمارے اردو میں ایک بہت موٹی مثل مشہور ہے بھدی اردو کے ساتھ، نیت میں خطرہ چولے میں پتھرہ بولتے. اگر نیت میں خرابی ہے تو سوائے کنکر پتھر اور مٹی کے کچھ نہیں ملتا. ہمارے اکابر اللہ ان لوگوں کی عمروں میں برکت دے، عجیب عجیب مثالیں بیان کی. ایک صاحب ایک بزرگ کو اپنی گاڑی میں لے جا رہے تھے، گاڑی بہت اچھی رنگ روپ کی، ڈیل ڈول کی، قد و قامت کی، ساخت پرداخت کی، پہیے عمدہ، کلر شاندار، آئینے بہت ہی سلیقہ سلیقے سے لگے ہوئے، ہر چیز بالکل اچھی. چلتے چلتے ایک جگہ گاڑی آپ ہو گئی. اب گاڑی آپ ہو گئی تو ان لاکھ کوشش کر رہا ہے ڈرائیور، آنی نہیں ہو رہی. کافی دیر تک کوشش کیا، جب آن نہیں ہوئی تو نیچے اترا. تھوڑی دیر کے واسطے نیچے اترا اور پھر اس کے بعد میں آیا، کچھ کیا نیچے اور پھر اس کے بعد میں آ کے بیٹھا اور اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹ ہو گئی. تو بزرگ نے پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ گاڑی تو بڑی اچھی تھی، سیٹاں اچھے، ٹائراں اچھے، پارٹی اچھی، کلر اچھا، اتنا بڑا ڈھانچہ پورا اچھا، کہیں بھی اس میں سے کسی چیز کو تم نے ٹھیک نہیں کیا، کیا ہو گیا تھا آخر؟ چل نہیں رہی تھی گاڑی، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب کچھ نہیں، تھوڑی سی خرابی آ گئی تھی. بھائی کیا خرابی آئی تھی؟ کہا کہ صاحب خرابی یہ آئی تھی کہ وہ پٹرول کی ٹاکی میں سے انجن میں جانے کے واسطے پائپ، جو پٹرول کا پائپ رہتا، وہ پائپ میں ذرہ کچرا آ گیا تھا، ذرہ کچرا آیا تھا، کچرا آ گیا تھا تو گاڑی فیل ہو گئی. ارے میاں اتنی بڑی گاڑی، اتنے شاندار، اس کے پاس اتنی ذری خرابی آئی تو کیا ہوا؟ چلنا چاہیے تھا نا. بولے تو نہیں صاحب، اگر اتنی خرابی آ گئی تو پھر چلتی نہیں، انہیں ہمارے اوپر ہی سوار ہو جاتی. اب تک ہم اس کے اوپر سوار تھے، اب وہ ہمارے اوپر سوار ہو جاتی، چلتی بلتی نہیں. بولے وہ تو کھوج کریت کے اسے ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. موٹی سی بات ہے، سب کو سمجھ میں آیا تھی گاڑی آپ کی ہوئی تھی. بولے تو بھائی پٹرول کی سپلائی نہیں تھی تو آپ ہو گئی. تو انہوں نے اچھی طریقے سے پوچھ کے یوں کہا کہ بابا دیکھو، اتنی شاندار گاڑی، اتنی بڑی گاڑی، اس کے پارٹس پورے کے پورے سب اچھے، ذری خرابی تم جسے سمجھ رہے ہیں وہ خرابی پوری گاڑی کو، پوری کار کو کیا بنا دی؟ بیکار. وہ چھوٹی سی خرابی پوری کار کو بنا دیتی ہے بالکل بیکار. اسی طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، ہم کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا کام ہم انجام دے رہے ہوں، ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کام، صورت کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کام، شکل کے اعتبار سے کتنا ہی دلکش کام ہو، لیکن اگر دل میں دکھاوے کا ذرا سا بھی کچرا آ گیا تو وہ عمل بیکار ہو جاتا۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، کوشش کرنی ہے ہم سب کو اس بات کی کہ ہم جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ یہ جو اکابر بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہم اس کی عام طور پر تہ تک نہیں پہنچتے۔ جب کسی مسلمان کی عادت ہو جائے کسی بھی کام کو اللہ کے لیے کرنے کی، تو اتنے زبردست اس کے فائدے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی صلاح اور درستی پر آ جاتی۔ جو کام کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اس کو ایسا جملہ بولوں کہ اس کا دل دکھے، دل کو دکھنے والی کوئی بات بولنے کا خیال آیا۔ اب جو بولنا ہے اپنے کو کس کو راضی کرنے بولنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے بولنا ہے۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے زبان کا کھولنے کا عمل کیا اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے کو جو بولنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے بولنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھی اور ہم نے اللہ سے مانگ کر یہ بات دل میں بٹھا لی، تو ایسی صورت میں اب اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکل سکتا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اور یہ تعریف بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی، مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ بچے بھی ہیں چھوٹی عمر کے، ہیں بڑوں کو تو خیر سمجھ میں آ جا رہا ہوں گا، بچے سوچ رہے ہوں گے کہ دو چیزوں سے تکلیف نہیں پہنچنا، گائے سے ہاتھ سے نہیں پہنچنا، زبان سے نہیں پہنچنا، مطلب کیا ہے؟ دوسرے اعضاء سے پہنچ سکتی ہے، پاؤں کا استعمال کر کے کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے، ہونٹوں کا استعمال کر کے کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ اس کے واسطے علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ عام طور پر تکلیف ان دو آلات سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حدیث شریف میں ان دونوں لفظوں کا تذکرہ ہے، ورنہ مقصود اس سے یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف کسی بھی حیثیت سے نہ پہنچے۔ ایک صحابیہ نے رضی اللہ عنہا، بڑی عظیم المرتبت بلکہ طاہرہ، زوجہ طاہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مرتبہ باتوں باتوں میں ایک عورت کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کا تو قد اتنا ہے، بس اتنی سی بات کہ، یعنی چھوٹا قد ہے ان کا، یہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور یوں ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسی تلخ بات کہی ہے، ایسی زہریلی بات کہی ہے کہ اگر اس چیز کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں بھی تغیر آ جائے۔ چھوٹی سمجھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بات آدمی اپنے منہ سے نکالتا ہے اچھائی کی لائن کی، وہ اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ آدمی تو اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ کے واسطے اپنی خوشنودی لکھ دیتے۔ اور ایک آدمی ایک چھوٹی سی بات معمولی سمجھتے ہوئے برائی کی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی خاص بڑی بری بات نہیں کہی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ اپنی ناراضگی اس کے واسطے لکھ دیتے۔ ہر کام کرنا ہے اللہ کے لیے اور ہر بات کرنا ہے اللہ کے لیے، اس کو خاص طور پر دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ किसी नौजवान की शादी का मसला है तो शादी करना चाह रहे हैं तो काय को कर रहे हैं, तो भाई हुक्म हक है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का तरीका है, इसलिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का तरीका है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे या रसूल के तरीके के मुताबिक करेंगे या उसके खिलाफ करेंगे? जाहिर है कि अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक करेंगे तो ही वो अल्लाह के लिए करना समझा जाएगा। अब ऐसी सूरत में अल्लाह राजी होते हैं इस्लाम के अहकाम से, और इस्लाम का हुक्म क्या है? इस्लाम का हुक्म है महर लड़का देना, इस्लाम का हुक्म है कपड़ा लड़का पहनाना, इस्लाम का हुक्म है खाने का इंतजाम लड़का करना, इस्लाम का हुक्म है रहने का इंतजाम लड़का करना। ये इस्लाम के अहकाम है। पूरी दुनिया में तमाम मुफ्तियों से मालूम कर लो, दोनों बोलेंगे कि साहब यही अहकाम है इस्लाम के। अब इसके बरखिलाफ ये चारों चीजें लड़की वालों से मांगना अल्लाह को राजी करने के लिए हो सकता है अमली? मेरे को 1.5 लाख रुपए दो तो तुम्हारे बच्चे से निकाह कर लेता, और देखो मैं किराए के मकान में रहता हूं वो भी छोटा है, हमारी बच्ची को अगर आराम होना है तो एक आध मकान का भी इंतजाम कर दो, और देखो मैं फलानी जगह रहता हूं, आने जाने के सिलसिले में आजकल कैसी तकलीफ आए आपको मालूम ही चाहिए, और मैं 11 नंबर की गाड़ी पे चलता रहता हूं हमेशा, मेरा सफर 11 नंबर की गाड़ी पे होता है। अब अगर तुम्हारी बच्ची को सहूलत दिलाना है तो एक आध 2 पहिए की, और अगर हिम्मत है तो 4 पहिए की गाड़ी का इंतजाम करो। और जहां तक मेरे जरिए माश का ताल्लुक है तो छोटी मोटी सी दुकान है, बड़ी मुश्किल से रोटी चटनी मुयस्सर आती है, अगर बाहर भेजने का इंतजाम कर दिए तो अच्छा रहता, देखो तुम्हारी बच्ची आराम से रह सकती। तो पूरी चार चीजा जो इस्लाम ने लड़के के ऊपर डाली थी, आज उमूमी हैसियत से लड़कों ने लड़कियों वालों से मांगना शुरू कर दिया। ये अमल कहीं अल्लाह को राजी करने वाला हो सकता है? अल्लाह को जब नाराज करके आपने कोई अमल किया है तो जिंदगी में खुशी मुयस्सर आ सकती है? जो घर देखो परेशान है, जिस घर में देखो बेचैनी है, जिस घर में देखो बेसुकूनी है, जिस घर में देखो बेकरारी, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बदमनियां हैं, बेचैनियां हैं, और पता नहीं क्या क्या मुसीबतों में आज माहौल और मुआशरा गिरफ्तार है। लिबास पहनना है तो लिबास पहनने से अल्लाह राजी होना ना? अब अगर ऐसा लिबास पहनी खवातीन इससे उनका बदन दिखता हो तो बताइए क्या अल्लाह राजी हो सकते हैं? जो काम अपने को करना है अल्लाह को राजी करने के वास्ते करना है। मामूली सी बात नहीं है जो बात बोली जाती है कि भाई हर काम अल्लाह को राजी करने के लिए करना, इसका एहतमाम करना चाहिए। और ये ईमान की अलामतों में से, ईमान की निशानियों में से, बहुत बड़ी खूबियों में से खूबी है, और ये ईमान का तकाजा है कि आदमी वो अमल करे जिससे उसको आखिरत में अज्र मिले, वो अमल न करे जिससे उसको आखिरत में मुसीबत का सामना करना पड़े। इसीलिए ये आयत करीमा आपके सामने पड़ी गई है। हत्ताला जल्लशन इरशाद फरमाया, मालूमात के लिए अर्ज ये है कि ये आखिरी आयत है जो अल्लाह जल्लशानु ने उतारी है। वत्तकु यौमन तुरजाउन फीही इलल्लाह थुम्म तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। उलमाए किराम दो आयतों को अखीर में उतरने वाली आयतें बतलाते हैं, एक अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम को, और दूसरी इस आयत करीमा को, वत्तकु यौमन तुरजाउन फीही इलल्लाह थुम्म तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। आखिरी आयत है कुरान करीम की, आखिरी मजलिस से अपने इस इज्तिमा की आज की, तो ये आयत करीमा इस वास्ते सुनाने का ख्याल आया कि हम जाते हुए इसका खास तौर से ध्यान लेकर जाए कि उस दिन से डरो जिस दिन तुमसे سب کے سب اللہ کے پاس لوٹو گے، پھر تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ. دنیا ایک معمولی سا وقفہ ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی. دنیا بہت مختصر سا وقفہ. جیسے آپ نے بہت سمجھایا لوگوں کو، آپ نے بتایا کہ سمندر میں کوئی آدمی اپنی انگلی ڈالے اور پھر نکالے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کو سمندر میں سے کیا لگا. اس کو بیان کر کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انگلی کو لگا وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت. اور یہ بھی گویا سمجھانے کے واسطے ہی ہے، سمجھ لیجیے. کیوں؟ اس واسطے کہ انگلی کو ایک قطرہ لگا سمجھو تو سمندر بھی بہرحال محدود ہے، قطرہ محدود ہے، سمندر محدود ہے. محدود کا محدود سے کچھ نہ کچھ تو تقابل کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، تو محدود کا لامحدود سے کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ تو اصل زندگی یہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پہ لیٹ گئے، آپ اٹھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر پر بوریے کے چٹائی کے نشان پڑے ہوئے. وہ جو تنکے ہوتے ہیں وہ تنکوں کے نشان لگ گئے. خوبصورت گورا جسم، رنگت صاف، چٹائی پر آپ بغیر گویا کسی چیز کے بچھائے ہوئے لیٹے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا. صحابہ کرام دیکھے تو بہت ان کے طبیعت کے اندر ایک احساس ہوا کہ ہم ہیں، اور کوئی ہم لوگ انتظام نہیں کر سکے ایسا کہ آپ کو کوئی نرم چیز آرام کرنے کے واسطے تیار کر کے دے دیں. صحابہ کرام نے حضور سے اجازت مانگنے کے لیے عرض کیا کہ حضور کیا ہی اچھا ہوتا اور کاش کہ ہم آپ کے واسطے ایک بستر تیار کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، میری مثال تو راستہ گزرنے والے کی سی ہے جو راستہ چلتے چلتے تکان کی وجہ سے تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے کمر سیدھی کر لیتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چل دیتا. کوئی آدمی جا رہا ہو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو، پیدل جا رہا ہو، جاتے جاتے ذرا تھک گیا تو اب کسی درخت کے نیچے ذرا آرام کروں گا بول کے رکا سمجھو، تو ابا کیا وہاں آرڈر دے کے آرڈر دیں گا، گدا لاؤ، یہ بچھاؤ، ذرا ایک مسیری لے کے آؤ، یہ پلنگ لے کے آؤ. تھوڑی دیر کے واسطے وہاں آدمی رکتا ہے، کمر سیدھی کرتا ہے، چل دیتا ہے. یہ مثال دی، یہ اپنی نوعیت سمجھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عالم انسانی کو مخاطب فرماتے ہوئے گویا متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ لوگوں، دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے، عبوری ہے، یہ راستہ ہے گزرنے کا، رہنے کی جگہ نہیں. اصل جگہ تو آخرت ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے جو ایک وقتی عمل ہوا کرتا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. تم لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو ایک وقتی چیز ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا اس دنیا میں بھیجا جانا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور آخرت سنورتی ہے ایمان سے، آخرت سنورتی ہے نیک اعمال سے، और आखिरत संवरती है अच्छी सिफात से, ईमानी सिफात से आखिरत बनती और संवरती है। और ये ईमान का तकाजा है कि हम जो काम अंजाम दें उसमें ये नीयत रहे कि हक ताला हमसे राजी हो जाए। किसी को खिला रहे हैं उनको दिखाने के वास्ते, उनको राजी करने के वास्ते खिलाओ। किसी को पहना रहे हैं उनको खुश करने के वास्ते पहनाओ। किसी से मिल रहे हैं तो उनको राजी करने के लिए, कोई काम अंजाम दे रहे हैं तो उनको खुश करने के वास्ते, कोई कुछ कुछ बोल रहे हैं तो हक ताला को राजी करने के, कहीं देख रहे हैं तो अल्लाह को राजी करने के वास्ते देखो। नौजवान अच्छी तरीके से समझे, निगाह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह को राजी करने के वास्ते करो, और जहां उन्हों देखो बोले वहां देखे तो उन्हों राजी होते, उन्हों बोले यहां नहीं देखना अपन देखे तो राजी होते। हम बोले सो काम अगर हमारा बच्चा नहीं करता तो हम नाराज हो जाते, अल्लाह बोले सो काम अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। सीधी सी बात है, समझने की है, कोई ज्यादा पेचीदा बात नहीं है। अब ऐसी सूरत में जा रहे हो घरों में, टीवियां खोल के बैठ जा रहे, नंगी तस्वीरें, फाश किस्म के गाने, लघवियात किस्म की सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, अदना दिन रात मशगला हुई। सुना है कि अब वो इज्जत की निशानी बन गई, जिस घर में है वो जरा रोशन ख्याल और जरा असरी तकाजों को समझने वाला और सूझबूझ का हामिल और चलती सो डेट का पुर्जा, चलती सो तवारीख का पुर्जा है वो, और जिसके पास ऐसा नहीं है वो आउट ऑफ डेट है। उसको कुछ नहीं मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, 500 साल पहले पैदा होने का ये जमाने में कैसा पैदा हो गया तो मालूम नहीं। जी नजर पैदा हुई ना तो अपने में बहुत कुछ, नजर नहीं पैदा हुई तो दुनिया भर की चीजें लेके तो भी क्या भी नहीं दिखता। नजर पैदा होना यह असल है, और वो पैदा होती है बुजुर्गाने दीन की तालीमात को जिंदगी में लाने से। दुनिया वाले सामने की चीजें देखते हैं, देखने वाले आसमानों की चीजें भी देख रहे हैं। अब ये नजर का इस्तेमाल उनकी मर्जी से होना, कानों का इस्तेमाल उनकी मर्जी से होना, जबान का इस्तेमाल उनकी मर्जी से होना, पांव इस्तेमाल करना है किसी बहन को बाहर जाना चाह रही बगैर पूछे के शोहर के पास जा रही, घर से निकली शोहर के कहीं दूसरी जगह चले जा रही, मैं कहा चले जा रही, इनके पास उनके पास चले जा रही, बगैर पूछे के जाना। हमारे ये जाने से अल्लाह राजी होना, कब राजी हो सकते हैं वो, जबकि उनके हुक्म के मुताबिक आप जाए। बच्चा है, अम्मा बाबा से पूछे बगैर तो रोज आना पाबंदी से रात के 12 बजे घर को आ रहा, रोज आना, अम्मा परेशान है बाबा परेशान है, ईशा से लेके 11 बजे तक 10 वक्त पूछते हैं फलाना आया नहीं आया, दरवाजा लगाया नहीं लगाया, उन्हें आया नहीं आया, शाम का खाना खाया नहीं खाया। रोज आना 8 बजे से लेके 11 बजे तक अम्मा बाबा को सताना, अल्लाह राजी हो सकते इससे। एक छोटी सी बात याद रखिए, लंबी छोटी बात अगर याद नहीं रखे तो जो भी कर रहे हैं ना अल्लाह को राजी करने के वास्ते करो। इंशाअल्लाह अजीज अगर भाई और बहन इस छोटे से नुस्खे को गिरा में बांध कर जाएंगे, आखिरत भी बनेगी, पैदा किए जाने का मकसद भी पूरा होगा, इस बात को याद रखना भी आसान होगा, और हमारा हर अमल इंशाअल्लाह अजीज इबादत बने, हर अमल इबादत बने। बस इस मौके पर तामील इरशाद ने मैंने ये बात अर्ज कर दी, हजरत कुछ फरमाएंगे फिर दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت سی مفید باتیں صبح سے اب تک آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، اور چند منٹ کا اور مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اہل سنت والجماعت کی علامت بیان کی گئی ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے اور فرمایا ہے، سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہدایت مانگی گئی ہے، اللہ سے ہدایت مانگی گئی ہے، اور مانگنے کا طریقہ اللہ ہی نے بتایا. والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بتانے والا خود جب طریقہ بتاتا ہے کسی کام کا، یا کوئی درخواست اس کو دلانا ہے، دینا ہے، لینا ہے، اور اس درخواست کے لکھنے کا طریقہ بتاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذمہ دار آدمی اس درخواست کو قبول کر لے گا، ورنہ اس کو یہ تمام بولنے کی ضرورت نہیں رہی، ایسا لکھو ایسا لکھو ایسا لکھو، ایسا بولو ایسا بولو، یہ لکھو یہ جملہ لکھو یہ جملہ لکھو. اس طرح کسی رہبر کا رہبری کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ درخواست قبول ہونے والی ہے. اسی طرح اللہ پاک نے مانگنے کا طریقہ بتایا، اور جب اللہ ہی نے بتایا تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. لیکن اب ہدایت 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 کا مطلب بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یوں پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہے ہدایت، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہوتی ہے ہدایت وجدان طبعی، ہدایت فطری، کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس سے متعلقہ اسی وقت کی رہنمائی. جیسے مچھلی پانی میں پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، لیکن آپ ادھر مچھلی نے بچوں کو جنم دیا اور ادھر بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی سکھایا نہیں جاتا کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں، کسی ترنیم کے پاس. ادھر تخلیق، ادھر ہدایت تیرا کی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہدایت خلقیہ، ہدایت فطریہ. مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، آدمی کے بچوں کو ضرورت پڑتی. ایک چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، یہ اب اس کو دودھ پینا ہے تو کس نے کہا؟ رونا اور اس کے بعد ماں کو ستانا اور ماں کی چھاتیوں سے منہ لگا کے دودھ پینا اور منہ میں لکھ جی دودھ چوسنا، کس نے کہا؟ یہ تمام باتیں کس نے بتائیں؟ وہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ وہ کسی عریف سے، کسی مانیٹر سے، کسی تیرے سے، میرے سے. یہ ہدایت اولیہ بولتے ہیں اس کو. اللہ پاک کل آجی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، ہدایت کا اٹیچمنٹ کر دیتے ہیں. دوسرے درجے کی ہدایت ہوتی ہے ہدایت حواس، ہدایت حواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی آنکھوں سے کچھ دیکھ کے معلوم کرتا، زبان سے چکھ کر کچھ معلوم کرتا، ہاتھوں سے چھو کر کچھ معلوم کرتا، کانوں سے سن کر کچھ معلوم کرتا، ہوتا نا ہے تم چیزیں، تو کچھ آنکھ سے، کچھ کان سے، کچھ زبان سے، کچھ ہاتھ سے معلوم کر، جس کو بولتے ہدایت بالحواس. آپ اس پر نظر جی جانی ماس پر نظر پڑی جی، گنبد نما ہے شہر کہ بھائی وہ گنبد ہے اور وہ بلو کلر کا ہے، اودے رنگ کا ہے، آنکھ کو ایک ہیل ہوا لاؤڈ اسپیکر، میں نے ہاتھ لگایا کہ بھائی تو سخت ہے سخت، اس کو ہدایت بالحاسہ بول، چکر دیکھتے ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں، ارے بھائی یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز خراب ہے، ایسے ہی خوشبودار بدبودار ہے، سن کر بتا دیتا ہے، اس کو بولتے ہدایت بالحواس. یہ دوسرے درجے کی ہدایت. مگر ہوتا کیا ہے معلوم، یہ چیزیں تھوڑا علم دیتی ہیں، کمپلیٹ علم نہیں دیتی. ان ٹھوکروں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ہدایت حواس بالحواس کی ٹھوکروں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ پاک نے ہدایت عقل ادا کروائی. آنکھ سے جی آنکھ دیکھتی ہے کچھ، نظر رہتا ہے کچھ. ارخان کے مریض کو اگر آپ یہ سفید دیوار کے سامنے بھی کھڑا کر کے پوچھے کہ میاں پوری دیوار کیسی ہے، تو پیور پیلی ہے بولتا ہوں، کیوں؟ اس کی آنکھ نے دھوکا کھایا ہے نا. ایسے ایک بخار کے مریض کو آپ لڈو کھلا دو، کیا اجاڑ لڈو لایا رہی، پوسی دکان سے لایا. تو جی نظر بھی ٹھوکر کھاتی ہے، زبان بھی ٹھوکر کھاتی ہے، ہاتھ بھی ٹھوکر کھاتا ہے، اور سونگنا بھی ٹھوکر کھاتا ہے. بلغمی مزاج والے آدمی یا زکام والا آدمی کیا بتائے گا، خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا صاحب، ان کو دو. انہوں اچھا پرکھ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. تو ان ٹھوکروں سے حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کا ایک تیسرا پوزیشن دیا، اس کو ہدایت یا عقل بول. اگر آنکھ غلط ہی دیکھتی تو عقل بول، تو بھی وہاں رہے تو اس کو ہے رویزا وصل میں ویسا نہیں بول گئے، ان رہنمائی کر دی. ہاں پانی میں لکڑی سیدھی رہے تو ٹیڑھی بتاتی، ٹیڑھی ہے تو سیدھی بتا دی، عقل ٹھیک ٹھاک کرا دیتی، زبان کے چکھنے کی غلطی کو دور کرتی ہے عقل، ہاتھ کے چھونے کی غلطی کو دور کرتی ہے عقل، اس کو ہدایت ہے عقل. مگر عقل خود بھی جو ہے نا، ایک چند قدم جانے کے بعد، تھوڑی سی پرواز ہو جانے کے بعد بے بس ہو جاتا، آسمان کے اوپر کیا ہے تو میرے کو کیا معلوم، زمین کے نیچے کیا ہے تو میرے کو کیا معلوم، پیٹ کے پیچھے کیا ہے تو میرے کو کیا معلوم، یہ مرنے کے بعد کیا انجام ہونے والا ہے تو ہم کو کیا معلوم. یہ عقل جو ہے رہبری تو کرتی ہے، لیکن اس ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے، پوری نہیں کرتی. اللہ پاک نے پوری عالم انسانی کو ان کی مبدا اور معاد سے واقف کرانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے ہدایت دین بھیجا. ہدایت دین اللہ نے بھیجی، دین کی ہدایت. اگر اس ہدایت پر ہم عمل کرتے ہیں، زندگی بھر تک عمل کرتے رہے تو کیا ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ ایمان پر خاتمہ کراتے ہیں، جنت میں بھجواتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہدایت الی الجنہ، ہدایت الی الجنہ. اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، یہ کہتے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ پاک ہمیں یہ راہ ہدایت نہ سمجھاتے اور جنت کا یہ راستہ نہ عطا فرماتے تو ہم لوگ جنت کے اس راستے پر نہ چل سکتے نہ منزل تک پہنچ سکتے تھے، اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا، تو ہدایت کی اتنی تفصیلات ہیں. لیکن میرے دوستو، چھٹ آدمی فوراً سمجھنے کے لیے ایک اور راستہ ہے. ارے بھائی، اتنا لمبا چوڑا مضمون کہاں یاد رہتا نہیں، تو پھر آسانی سے سمجھو، اہدنا صراط المستقیم، ہدایت بولے تو صراط المستقیم، سیدھا رستہ، سیدھا رستہ. دنیا میں سیدھی رخ بھی ایک پل صراط ہے، اس پل سے دے کے مجھ کو سہارا گزار دو. دنیا میں سیدھی رخ بھی ایک پل صراط ہے، پل صراط سے کم نہیں ہے دنیا میں سیدھا رستہ. اللہ کی توفیق ہی سے بس ہم راہ راست پر رہ سکتے ہیں، ورنہ یا تو افراط یا تو تفریط. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یا ہائی بی پی ہو جاتا یا لو بی پی ہو جاتا، کوئی نارمل پوزیشن پر رہنے کو تیار ہی نہیں. نارمل رہو میں آج راہول تو تیار نہیں. ہائی بی پی ہوتے ہی بدت ہو جاتے، اور لو بی پی ہوتے ہی دوسرے جماعتوں میں شریف ہو جاتے. اہل حدیث تو بھی ہوتے، یہ تو بھی ہوتے، وہ تو بھی ہوتے، چار میں سے ہٹ کے پانچوں ہو جاتے. وہ راستہ صحیح راستہ نہیں. حنفی صحیح راستہ، شافعی صحیح راستہ، مالکی صحیح راستہ، حنبلی صحیح راستہ، یہ چاروں کو حق سمجھ کر ایک پر چلنا، یہ صحیح راستہ. اس کو بولتے اہل سنت والجماعت کا سادہ مطلب. علمی مطلب نہیں، سادہ مطلب، جلدی سے کیچ کرنے کا. سیدھا راستہ ملنا، اب نے کہا سیدھا راستہ یہ کیا ہوتا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ جملہ اصل میں بولنا چاہتا تھا، اسی لیے آیا تھوڑا خاص طور پر، صراط الذین انعمت علیہم. راستہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، کسی حدیث کا حوالہ نہیں ہے، کسی پمپلیٹ کا حوالہ نہیں ہے، کسی ڈائجسٹ کا حوالہ نہیں ہے، کسی کتابچے کا حوالہ نہیں ہے. راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، افراد کی نشاندہی ہے، کتاب کی نشاندہی نہیں ہے. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے یہ 60 سالہ محترم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور رجال اللہ کے مجموعے سے ملتا ہے. ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے سنت رسول اللہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہے رجال اللہ، اہل اللہ، اہل اللہ کا راستہ. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ذریعے سے افراد کو پرکھنا، اور افراد کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھنا، یہ ہے طریقہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر قائم رہنے کا. یہی دیوبند کا مسلک ہے، یہی مدت العلماء لکھنؤ کا مسلک ہے، یہی مظاہر علوم سہارنپور کا مسلک ہے، یہی شمال و جنوب کے علماء کا مسلک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، کتاب و سنت جمع شخصیت. اگر صرف کتاب و سنت پر نظر نہیں، لیکن اہل اللہ سے کوئی رابطہ نہیں، رجال اللہ سے کوئی رابطہ نہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو آدمی یہودیت کے راستے پر چلے گا یا نصرانیت کے راستے پر چلے گا. صرف اس پر نظر رہ گئی تب بھی، صرف اس پر نظر رہ گئی تب بھی. اب راستہ راہ راست پر رہنے کا یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ذریعے سے افراد کو پرکھو، اور افراد کے ذریعے سے کتاب و سنت کو سمجھو، اللہ والوں کے ذریعے سے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو سمجھنا، وہ بہت ضروری ہے. میں تو نئے مذہب لکھا ہوا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، بولے تو ویسا ہوا. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ دیکھو، ایک مطمئن نے مدرسے کے ناظم صاحب نے کسی ذمہ داری کے پیش نظر ایک اعلان کیا اور کہا کہ حافظ صاحب آپ بورڈ پر ایک دینا ایک جملہ لکھو تاکہ سب کو اطلاع ہو جانا. جی کیا اطلاع ہو؟ روکو مت جانے دو، اتنا جملہ لکھو بورڈ پہ. بولے روکو بچوں کو یا کسی کو بھی روکو مت جانے دو. وہ صاحب کیا کرے, روکو کے پاس فل اسٹاپ لگانے کے بجائے روکو مت جانے دو. رہتی عبارت ستنا سے ہویا تھا پورا جلدا سارے کے سارے غارت ہوئے منشا پورا سات ان ادراکت کو اہل حدیث کیا سمجھیں گے بیٹا, کوئی تفقہ نام کی کوئی چیز نہیں, دس پیسے بھی جی کی بھی کوئی وقائد تفقوں کے اعتبار سے ان کے پاس موجود نہیں رہے. بہت سوچ وچار سے تحقیق کر کے احتیاط کے ساتھ بہت انتہائی احتیاط کے ساتھ رائے جی راہ اوسط کو اختیار کرو, افراد اور تفریح سے بچو, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کرو کہ اللہ غضب والے راستوں سے بھی بچا لیجئے اور ضلالت اور گمراہی والے راستوں سے بھی بچا لیجئے. لیکن اب یہ غضب والا راستہ کیا ہے, ضلالت اور گمراہی کیا ہے؟ غضب والا علم رکھ کر گمراہ ہونا یہ مغضوبی علیہم کی بات, علم رکھ کر گمراہ ہونے کی بات ہے, اور ظالم کے اندر علم نہیں رکھ کر گمراہ ہونے کی بات ہے. گمراہی دونوں طریقے سے آ سکتی ہے, علم نہیں رکھ کر بھی اور جو ہے نا علم رکھ کر لیکن راستے پر نہیں چل کر یا مختلف تقاضوں کی تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے. تو علم رکھ کر گمراہ ہونے والے مغلوب علیہم ہیں, علم نہیں رکھ کر گمراہ ہونے والے ظالمین ہیں. اور یہ ایک افراد والے ہیں, ایک تفرید والے ہیں, ایک یہودی ہے ایک نصرانی ہے. تو یہودیت سے بھی بچنا ہے, نصرانیوں سے بھی بچنا ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم افراد کا حوالہ ہے. اب اس راہ راست پر چلنے کے لیے راستے متفرق ہوتے ہیں, کانٹیاں بھراٹیاں رہتی ہیں, افراد اور تفرید رہتے ہیں. منزل تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے. اسی لیے افراد اور تفرید سے بچنے بچانے کے لیے آسان ترین راستہ کیا ہے, وہ تو اللہ جی ایک طرف احادیث رسول اللہ سے رابطہ رکھنا اور اللہ کی مبارک کتاب سے اپنا رابطہ رہنا, اور دوسری طرف کسی صاحب نسبت بزرگ سے اپنا تعلق قائم رکھنا. دیکھو ایک عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو, دنیا ایک بزرگ کی کہی ہوئی بات ہے بلکہ لکھی ہوئی بات ہے, مگر ان تمام تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. صحبت کا جو فیضان ہے نا وہ اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے کہ صحابی جو ہے صحبت ہی کی بنیاد پر صحابی بنے. وہ کسی اداروں میں پڑھنے اور تمغے حاصل کرنے کی بنیادوں پر نہیں, اسنادات کی بنیادوں پر نہیں, صحبت کی بنیاد پر. اور بتایا ہے بزرگ نے ایک کروڑ امام بخاری بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ ایک جگہ صحبت ہے, ایک جگہ جی صحبت کے بغیر ہے. ایک علم سے تو ہے, علم صحیح ہے, واقعی ہے, اہم ہے, اس سے جی اس سے انکار نہیں, اس سے راہ فرار نہیں. ہمارا رابطہ ان حادث مبارکہ سے رہتا ہی ہے, پڑھتے کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے دوستو یہ صحبت کا کوئی بدل نہیں ہے. بہت آسان طریقہ, ایک مرتبہ ہم نے والد صاحب سے پوچھا, حضرت یہ جماعتوں میں بھیجاتے ہیں نا کہیں کو بھی جانا, تو حضرت بولے چار شریفوں میں ایک شریف کو بھیجیے تو انہیں بھی شریف ہو جاتا. بولے چار شریف گھوڑ, دو شریف گھوڑوں کے بیچ میں ایک شریر گھوڑا رکھ دیے تو انہیں بھی ٹھیک ہو جاتا. ایسے جو ہے نا اگر صحبت مل گئی ہم کو تو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے, صحبت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے ابھی برادر کہہ رہے تھے جی, اسی مفہوم کو ادا کر رہے تھے, نہ کتابوں سے, نہ وعدوں سے, نہ زر بولے تو ہاں پیسہ روپیہ پیسہ, نہ کتابوں سے, نہ وعدوں سے, نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا.
وہ زیادہ ہے کیا؟ نہیں مٹتا ہے, اس کے بعد وہ کیسٹ میں ہے دعا, اور کبھی کیسٹ بھی مٹ دیتے ہیں.